أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حماسۂ حسینی باب چہارم دوسری مجلس عوامل میں سے ہر ایک کی ارزش و قیمت۔ مقدس تحریک حسینی کی ساخت میں تین بنیادی عناصر ہیں اور مجموعی طور پر تین عوامل نے اس بڑے حادثے کو صورت بخشی ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ معاویہ کی موت کے فوراً بعد یزید بن معاویہ حکم دیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے ضرور بیعت حاصل کی جائے۔ امام علیہ السلام بیعت سے انکار کرتے ہیں، وہ غیر معمولی طور پر مصر ہیں اور اس تقاضے سے باز نہیں آتے، اور امام علیہ السلام شدت سے منع کرتے ہیں اور کسی قیمت پر بیعت کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے جان چلی جائے۔ یہیں سے سخت ضد اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب جس کا اس تحریک پر اثر رہا ہے اور جسے دوسرے بلکہ تیسرے درجے کا سبب شمار کرنا چاہیے، یہ ہے کہ جب صورتحال ایسی ہو گئی کہ یزید کی طرف سے اصرار اور امام علیہ السلام کی طرف سے انکار ہوتا ہے، تو امام علیہ السلام مکہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ مکہ میں دو مہینے قیام کے بعد اہل کوفہ کو کسی طور حالات کی خبر ملتی ہے۔ اس وقت اہل کوفہ ہوش میں آتے ہیں اور امام علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ ہم جو کچھ سنتے ہیں اور خاص طور پر جو بعض درسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے برعکس امام علیہ السلام کی تحریک کا سبب اہل کوفہ کی دعوت کا بلاوا نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام کی تحریک اہل کوفہ کی دعوت کا سبب ہے۔ امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کی دعوت پر قیام نہیں کیا، بلکہ امام علیہ السلام حرکت میں آتے ہیں بیعت کی مخالفت کرنے اور امام علیہ السلام کے قیام سے مطلع ہونے پر۔ چونکہ کوفے کا ماحول نسبتاً سازگار تھا، وہ لوگ متحد ہو گئے اور انہوں نے امام علیہ السلام کو بلوا بھیجا۔ تیسرا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس سبب کا خود امام علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ مقرر بیعت کے مسئلے اور اہل کوفہ کی دعوت کا ذکر کیے بغیر ایک مستقل اور بنیادی سبب کے طور پر ذکر کیا ہے اور اس بات کا حوالہ دیا ہے۔ ان تینوں اسباب کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی تحریک میں ہر ایک کی معینہ اہمیت ہے۔ البتہ اہل کوفہ کی دعوت کا مسئلہ، اس سبب سے تحریک امام علیہ السلام کو جو اہمیت ملتی ہے وہ بہت سادہ اور معمولی سا ہے، امام حسین علیہ السلام کے عمل کی سطح پر، نہ کہ ہمارے کاموں کی سطح پر۔ کیونکہ اس سبب سے ایک ولایت اور ایک علاقہ جو اپنے اندر طاقت رکھتا ہے اپنی آمادگی کا اعلان کر دیتا ہے، قاعدے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 50% کامیابی کا امکان رکھتا تھا، اس سے زیادہ کامیابی کا امکان نہیں رکھتا تھا۔ جب اہل کوفہ متفق ہو گئے اور فرض کیجئے کہ انہوں نے اتفاق بھی کر لیا اور اپنے عہد پر قائم بھی رہ جاتے اور خیانت نہ بھی کرتے، تب بھی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ امام علیہ السلام کی کامیابی 100% ہے، کیونکہ تمام لوگ کوفہ کے باشندے نہیں تھے۔ اگر ہم شام کے لوگوں کو نظر میں رکھتے جو بالکل آل سفیان کے وفادار تھے، تو کامیابی کے امکان کو 50% گھٹا دینا کافی ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہی شامی تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے دور میں جنگ صفین میں کوفہ کے باشندوں کے مد مقابل کھڑے ہوئے اور 18 مہینے تک کوفیوں سے لڑتے مرتے اور مقابلہ کرتے رہے تھے۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ 30% یا 40% کامیابی کا امکان ہے۔ لوگ اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہیں اور امام علیہ السلام ان کی دعوت کا مثبت جواب دیتے ہیں۔ اس کی جس مقررہ حد تک اہمیت ہے وہ وہی معمولی حد ہے، یعنی بہت سے عام لوگ ان حالات میں مثبت ہی جواب دیں گے، لیکن بیعت کے مطالبے اور امام علیہ السلام کے انکار کا سبب جو انہی ابتدائی دنوں سے ظاہر ہو گیا تھا، حسینی تحریک کو اہل کوفہ کی دعوت کی بنسبت زیادہ قدر و قیمت عطا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی ابتدائی ایام ہیں، لوگوں نے حمایت اور مدد کا اعلان نہیں کیا ہے، وفاداری کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ایک جابر اور سخت حکومت ہے جس کی سختی پچھلے 20 سال میں معاویہ کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچی ہے۔ ایسی حکومت بیعت طلب کر رہی ہے۔ معاویہ نے خاص طور پر اپنی حکومت اور سلطنت کی دوسری دہائی میں اس قدر سختی دکھائی کہ سب کی جان نکال لی۔ ایک کام یہ کیا کہ اس کی پوری سلطنت یہاں تک کہ مدینہ اور مکہ میں بھی لوگ جمعے کی نمازوں میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کھلم کھلا ایک عبادتی عمل کے طور پر برا بھلا کہتے تھے، اور اگر کوئی چوں چرا بھی کرتا تھا تو اس کے سر کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اس قدر دہشت زدہ کر دیا تھا کہ کسی شخص کے لیے آخری دنوں میں تو زبان پر حضرت علی علیہ السلام کا نام لانا بھی جرم ہو گیا تھا۔ یہ تاریخ کی عبارت ہے۔ اگر لوگ حضرت علی ابن ابی طالب کہنا چاہتے تھے تو اشاروں اور سرگوشی میں کہتے تھے۔ حد یہ ہو گئی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام سے متعلق کوئی ایسی حدیث ہوتی جس حدیث میں حضرت علی علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی خوبی کا ذکر ہوتا تو بھی وہ محدث اور راوی جو ایک دوسرے سے روایت کرتے تھے ان خالی کمروں پر جہاں صندوق رکھے ہوتے تھے پردے کھینچ دیتے تھے، دروازے بند کر دیتے تھے، ایک دوسرے کو قسمیں دلا دیتے تھے کہ اس بات کو ظاہر نہ کرنا، میری بات کو ہر جگہ نقل نہ کرنا، اگر روایت کرنا چاہو تو ایسے آدمی سے کہنا جو 100% راوی ہو، اس روایت کو پی جائے اور ظاہر نہ کرے۔ ایسے مشکل حالات میں اس شخص کا جانشین خلیفہ ہوا ہے جو اس سے زیادہ جوان، زیادہ مغرور، زیادہ ظالم و بے رحم اور سیاست سے اتنا زیادہ بے خبر کہ سیاسی مراعات بھی نہیں دیتا۔ اس وقت ایسی طاقت کے سامنے نہ کہنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تم بیعت کرو؟ نہیں، میں بیعت نہیں کرتا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو بھی میں بیعت نہیں کروں گا۔ ایسے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام تنے تنہا صرف اپنی ذات سے ایک نہایت جابر حکومت کے ناجائز مطالبے کے سامنے ڈٹے کھڑے ہیں، اور کوئی ایک مددگار اور حامی بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ 10% کامیابی کا بھی امکان نہیں ہے۔ آپ اس لحاظ سے اپنی رائے اور اپنا عقیدہ بیچنے کو یا محض دکھاوے کو بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ بعد میں تاریخ یہ نہیں کہے گی کہ امام حسین علیہ السلام نے جبر و زور کے تحت بیعت کر لی ہے۔ یہی لوگ جو جبر سے بیعت لیتے ہیں پیسے کے زور سے تاریخ بھی لکھوا لیتے ہیں، جیسی کہ انہوں نے لکھوائی ہے۔ معاویہ اور اس کے ساتھی اور رشتہ دار مسلمانوں کے بیت المال کا کچھ حصہ آج کل کی اصطلاح میں اس زمانے کے مذہبی لوگوں اور عالموں کو ملازم رکھنے پر صرف کرتے ہیں۔ آزاد، بے قید، بے ایمان اور بے ضمیر راویوں کو پیسے سے خریدتے تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بدل دیتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں لوگوں کے نام بدل دیتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں کی تعریف میں حدیثیں گھڑتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے، سمرہ بن جندب نے 8000 مثقال سونا لے کر حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ایک حدیث گھڑ ڈالی۔ چنانچہ ان کے لیے تاریخ کا بدل دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اب اس کے بعد جتنی تاریخ بچ رہی وہ حسینی تحریک جیسے عملیات کی بدولت بچی، اور اگر امام حسین علیہ السلام بھی خاموش ہو جاتے تو تاریخ بھی بدل گئی ہوتی۔ پس یہ پہلو حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی تحریک کو اہل کوفہ کی دعوت کے مقابلے میں زیادہ اور اعلیٰ قدر و قیمت عطا کرتا ہے۔ البتہ تیسرا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے، اور حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کامل صراحت کے ساتھ اس سبب کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں اور اپنے نسب العین کا حوالہ دیتے ہیں، اور بار بار نیکی کے حکم اور برائی کی ممانعت کا ذکر کرتے ہیں، اور کوفے والوں کی بیعت اور دعوت کا نام نہیں لیتے۔ یہ سبب دوسرے دو اسباب کی نسبت حسینی تحریک کو بہت زیادہ منزلت بخشتا ہے۔ اسی سبب کی بدولت اس تحریک میں وہ شائستگی پیدا ہوئی جو ہمیشہ قائم رہے گی، ہمیشہ یاد رہے گی، سبق دیتی رہے گی۔ باوجود یہ کہ تمام اسباق سبق آموز ہیں، لیکن اس میں سبق آموزی زیادہ ہے، کیونکہ اس سبب کا تکیہ نہ اہل کوفہ کی دعوت پر ہے اور نہ بیعت کے مطالبے پر۔ یعنی اگر امام علیہ السلام کو بلایا نہ بھی جاتا تب بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قانون کے تحت امام حسین علیہ السلام تحریک ضرور شروع کرتے۔ ان سے بیعت کا مطالبہ نہ بھی ہوتا پھر بھی وہ خاموش نہ بیٹھتے۔ موضوع بہت دور ہوا جا رہا ہے۔ پہلے سبب کے مطابق چونکہ اہل کوفہ نے دعوت دی ہے اور 50% یا اس سے قدرے کم کامیابی کا نقشہ بن گیا ہے، اس لیے امام علیہ السلام سفر کرتے ہیں۔ یعنی اگر صرف یہی سبب حسینی تحریک کی تشکیل میں کارگر ہوتا، اگر اہل کوفہ دعوت نہ دیتے تو امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے نہ ہلتے۔ دوسرے سبب کے مطابق وہ لوگ امام علیہ السلام سے بیعت مانگتے ہیں اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ یعنی اگر صرف یہی سبب ہوتا، اگر حکومت وقت امام حسین علیہ السلام سے بیعت نہ مانگتی تو امام حسین علیہ السلام کو بھی ان سے کوئی سروکار نہ ہوتا اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ نہ تمہیں مجھ سے کوئی غرض ہے نہ میں تم سے کوئی سروکار رکھتا ہوں، تم مجھ سے بیعت نہیں چاہتے، بس بات ختم ہے۔ چنانچہ اس سبب کے مطابق اگر وہ لوگ بیعت کا مطالبہ نہ کرتے تو حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام بھی سکون، امن اور چین سے رہتے، اپنی جگہ بیٹھے رہتے، کوئی سانحہ یا ہنگامہ برپا نہ ہوتا۔ البتہ تیسرے سبب کے مطابق امام حسین علیہ السلام تنقید اور اعتراض کرنے والے شخص ہیں، ایک انقلابی شخصیت ہیں، ایک قیام کرنے والے مرد ہیں، مثبت سوچ رکھنے والے انسان ہیں۔ اب کوئی اور محرکات ضروری نہیں ہیں، ہر جگہ خرابی پھیلی ہوئی ہے، خدا کا حلال حرام اور خدا کا حرام حلال ہو چکا ہے، مسلمانوں کے بیت المال پر نالائق لوگوں کا قبضہ ہے اور اس کا مال ان طریقوں پر خرچ ہو رہا ہے جن کے لیے خدا کی رضا نہیں ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص ایسے حالات و اطوار دیکھے پس اگر اسے اپنے قول و فعل سے تبدیل نہ کرے تو یہ سزاوار ہے، خدا کے قانون سے ثابت ہے کہ خدا ایسے شخص کو وہاں لے جائے گا جہاں ظالم، جابر، ستمگار اور خدا کا دین بگڑنے والے جائیں گے اور انہی کے ساتھ اس کا حشر کرے۔ آپ اپنے جد کے قول کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایسے حالات میں جو شخص جانتا اور سمجھتا ہے اور اعتراض نہیں کرتا، اس کا حشر گنہگاروں کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ صرف یہی حدیث نہیں ہے بلکہ اس زمن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں۔ ایک حدیث امام رضا علیہ السلام جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے، جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک دوسرے پر ٹالنے لگیں، یعنی ہر شخص خاموش رہے اور یہ انتظار کرے کہ دوسرا نیکی کا حکم دے گا اور بدی سے منع کرے گا، اور یوں نتیجے میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو، تو پھر لوگوں کو عذاب الہی کا منتظر اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیسا عذاب؟ آسمان سے پتھر برسیں گے؟ نہیں، قرآن شریف کی آیتوں میں عذاب الہی کی یوں تفسیر کی گئی ہے، کہہ دے اے رسول کہ خدا قادر ہے، تم خدا کے عذاب سے ڈرو، خدا اس پر قادر ہے کہ تمہارے سروں پر عذاب نازل کرے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب کو جوش میں لائے یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے یا خود تمہارا نقصان تم تک پہنچا دے، یعنی تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر مار دے۔ اہل بیت علیہ السلام اپنی روایتوں میں یہ معنی بیان فرماتے ہیں، سر پر عذاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم پر اوپر سے عذاب نازل کریں گے، تم اپنے پاؤں تلے سے یعنی زیر زمین سے عذاب دیکھو گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس وقت لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں تو وہ منتظر رہیں کہ ان کے پیچھے سے عذاب الہی آنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے جسے علماء شیعہ نے اپنی معتبر کتابوں جیسے اصول کافی میں درج کیا ہے اور سنی علماء نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ غزالی نے یہ حدیث احیاء العلوم میں نقل کی ہے اور اس کی سند اہل تسنن کی کتب احادیث میں ملتی ہے۔ یعنی نیکی کا حکم دیتے رہو اور بدی سے منع کرتے رہو، ورنہ خدا تم پر بدوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ بھی بلاتے رہیں گے تو انہیں جواب نہیں دیا جائے گا۔ لوگ زیادہ تر یوں مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب برے تم پر مسلط ہو گئے تو تم میں سے نیک لوگ خدا کی درگاہ میں فریاد کریں گے، لیکن خدا ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ خدا انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ چاہے خدا سے جتنی فریاد کریں، اس گناہ کی وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن غزالی نے اس آیت کے ایک باریک معنی بیان کیے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک درویش صفت انسان ہے اور اجتماعی مسائل میں نہیں پڑتا، پھر بھی یوں کہتا ہے۔ اس جملے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ خدا سے فریاد کرتے ہیں اور خدا ان کی دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں، جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو اتنے حقیر اور پست ہو جائیں گے کہ ان کا روب، دبدبا، عزت، کرامت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ جس وقت وہ ظالموں کی درگاہ میں جائیں گے تو چاہے جتنی ندا کریں گے ان کی کوئی نہیں سنے گا۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عزت قائم رہے اور دوسرے تمہارے سامنے حساب دہ ہوں، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرو۔ البتہ جس وقت تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عامل نہیں رہو گے، تو پہلی خاصیت تو یہ تمہاری کمزوری ہوگی، تم پست اور ذلیل ہو جاؤ گے، اور پھر دشمن بھی تمہیں کچھ نہیں سمجھے گا۔ بقول شاعر، دنیا کے بے مروت اربابوں کے دروازے پر تو کب تک اس انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ خواجہ کب باہر آتا ہے؟ اس وقت تم ایک غلام کی طرح، چاہے جتنی خوشامد کرتے رہو، کوئی تمہیں جواب بھی نہیں دے گا۔ یہ معنی بہت لطیف ہے۔ ہمارے اسلام کا یہ قطعی اصول ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی پاک ہستی نے اس اصول کا حوالہ دیا ہے۔ چنانچہ وہ یوں سمجھاتے ہیں، فرض کیجئے کہ اہل کوفہ مجھے دعوت نہ دیتے، فرض کیجئے کہ یزیدی حکومت مجھ سے بیعت نہ مانگتی، پھر بھی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول کے مطابق خاموش نہیں بیٹھتا۔ ضروری ہے کہ ہم خود اس اصل کے بارے میں مزید گفتگو کریں۔ ہمیں بنیادی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ اس اصل کو پہچانیں۔ یہ وہ اصل ہے کہ اگر ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ائمہ اطہار کے فرمودات کی طرف توجہ نہ دیں اور فقہ اسلامی کی طرف بھی رخ نہ کریں، جس کی ہر کتاب میں اور اس کے مختلف ابواب میں ابتدائے اسلام سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک باب چلا آ رہا ہے، اور صرف قرآن ہی کو نظر میں رکھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس مقدس آسمانی کتاب میں یہ موضوع کتنا تکرار ہوا ہے، اور جن گزشتہ قوموں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہیں کیا ہے، ان کی حد درجہ بدبختی کا حوالہ دیتا ہے۔ قدیم نسلوں میں کچھ لوگ صاحب سرمایہ، سرمایہ عقلی، فکری و روحی کیوں نہیں ہوئے، جو فساد کے خلاف لڑتے، جس سے یہ قومیں ان فسادوں سے تباہ نہ ہوتی، نابود اور ہلاک نہ ہوتی۔ دوسری قوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے، یہ لوگ مجبور اور مصیبت زدہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، مٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، بگاڑ کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تھے، اور بہت سی برائیاں کرتے تھے۔ مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا ہے، تمہارے درمیان ایک ایسی امت، ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جس کا کام نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا ہو۔ اگر لفظ من کو توعیزی کہیں اور دوسری طرح تفسیر کریں، تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں، تمہاری امت ایسی امت بنائی جائے، یعنی تم سب کو ایک ایسی امت بن جانا چاہیے، تم نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو۔ یہ دونوں تفسیریں درست ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ نیکی کا حکم اور بدی کی روک ٹوک تمام لوگوں کے لیے ایک عام فریضہ ہے، اور ایک مقررہ طبقے کے لیے خصوصی فریضہ ہے، جو اس بارے میں ایسی خصوصی ذمہ داری رکھتا ہے جو عام الناس کی حد سے باہر ہے۔ تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہو، یا تم ایسی امت بن جاؤ جس کا کام نیکی کی طرف بلانا، امر بالمعروف اور برائی سے روکنا، نہیں عن المنکر ہو۔ صرف ایسی ہی امت جس میں نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا ہو، نجات یافتہ، باعزت، بابرکت اور ثابت قدم ہو سکتی ہے، اور بھلائی اور نجات پا سکتی ہے۔ سورہ آل عمران میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق بہت سی آیتیں ملتی ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ اس آیت کے بعد آتی ہے۔ یہ آیت لوگوں کو اتحاد کی دعوت دیتی اور تفرقے سے روکتی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے درمیان تفرقے اور اختلاف کا وجود نہ ہونے دو۔ جو اختلاف پیدا ہو گئے ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرو، اختلافات کو کم کرو، یہ شگاف نہ بڑھنے دو۔ ان تفرقوں سے جو روز بروز شگاف بڑھتے جا رہے ہیں کسے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ کیا اسلام کے دشمن کے سوا بھی کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دشمن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ اس کے سوا بھی کچھ اور چاہتا ہے کہ ہم مذہب اور فرقے کے مختلف ناموں پر صدا ایک دوسرے سے دست و گریبان رہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں؟ قرآن کہتا ہے تفرقے سے بچو، پھر فرماتا ہے گویا یہاں الخیر سے قرآن کی بیشتر مراد وہی اتحاد ہے، یعنی تمہارے درمیان ایک جماعت ہونا چاہیے جو مسلمانوں کو برابر اتحاد اور اتفاق کی تلقین کرتی رہے، مسلمانوں میں جو تفرقے اور جھگڑے ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرتی رہے۔ پھر فرماتا ہے ان جماعتوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق اور مختلف ہو گئیں، فرقہ فرقہ اور گروہ گروہ ہو گئیں، ٹکڑیوں اور ٹولیوں میں بٹ گئیں۔ آیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اتحاد کی تلقین کرنے والی اور الگ الگ ہونے سے روکنے والی دو آیتوں کے درمیان یہ آیت آتی ہے؟ یہ بالکل درست نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے افہام و تفہیم، وحدت اور اتفاق کو ایک ایسی نیکی سمجھتا ہے جو تمام نیکیوں کی ماں اور سرچشمہ ہے، اور اختلاف اور فرقے کو چاہے وہ کسی نام اور عنوان سے ہو سب سے بڑی برائی، غلاظت اور ناپاکی بتاتا ہے۔ دوسری آیت فرماتی ہے اے مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جسے بشریت کی بھلائی کے لیے ظہور کیا ہے، یعنی انسانیت کی بھلائی کے لیے تم سے بہتر امت آج تک پیدا نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کس صفت کے لحاظ سے؟ اس وجہ سے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس لیے منطقیوں کے قول کے مطابق ہم اس کی ضد کو یوں سمجھیں، ہم مسلمان قوم انسانیت کے لیے بہترین امت نہیں ہیں کیونکہ ہم نیکی کا حکم نہیں دیتے اور بدی سے نہیں روکتے۔ اس کے نتیجے میں ہم عزت اور عظمت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، کوئی فخر نہیں کر سکتے، ہمارا اسلام حقیقی اسلام نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کی اہمیت اور عظمت کے موضوع پر قرآن، سنت، حدیث اور ان باتوں کی روح سے جو اس زمن میں کہی گئی ہیں گفتگو کرنا چاہیں تو بہت سی روایات ملتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسلام نے اس موضوع کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ البتہ اس کے لیے ایک تاریخی گفتگو کی ضرورت ہے جس سے یہ واضح ہو سکے کہ اس عظمت و اہمیت کا یہ موضوع وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کس وجہ سے اسلامی دنیا میں روز بروز کمزور اور چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ علمی نقطۂ نگاہ سے، یعنی کتابوں میں، سنیوں نے ہم شیعوں سے زیادہ اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اگر ہم کتاب الصلاۃ سے لے کر کتاب الدیات تک شیعی فقہ کی کتابیں سنی فقہ کی کتابوں کے مقابلے میں رکھ دیں تو ہم دیکھیں گے کہ تمام ابواب میں شیعی فقہ مجموعی طور پر زیادہ قطعی، زیادہ شرح، زیادہ مفصل، زیادہ سنجیدہ اور زیادہ مدلل ہے، اور میں اس بات کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری فقہی کتابوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب تمام ابواب میں بہت چھوٹا ہو گیا ہے، لیکن سنیوں میں عملاً چھوٹا ہو گیا ہے۔ معتزلہ جو سنی متکلمین کا ایک فرقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اصول دین سمجھتا ہے، فروع دین نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں اصول دین پانچ ہیں اور فروع دین آٹھ یا دس ہیں، اور ان دس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو شمار کرتے ہیں۔ معتزلہ دین کے پانچ اصولوں کے قائل ہیں جن میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، لیکن خود انہوں نے اپنی کتابوں میں رفتہ رفتہ اس بحث سے بچتے بچتے اسے بہت چھوٹا کر دیا۔ تمام مورخین کہتے ہیں کہ اس کا سبب وہ ٹکراؤ تھا جو اس موضوع پر گفتگو نے اپنے وقت کی سیاست سے پیدا کر لیا تھا، چونکہ یہ گفتگو خلفائے وقت کو اوریاں کرتی تھی اور وہ اسے روکتے تھے، اس لیے معتزلہ مجبور ہو گئے کہ اسے اپنی کتابوں میں بیان نہ کریں یا کم بیان کریں، اگرچہ یہ ان کے مذہبی اصولوں میں سے ایک اصول شمار ہوتا تھا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم شیعوں میں بھی یہ موضوع بہت مختصر رہ گیا ہے۔ یہاں تک چند صدیوں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں رسالہ عملیہ میں بھی کچھ نہیں لکھا جا رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ رسالہ عملیہ جس میں یہ موضوع پیش کیا گیا ہے، آخری کتاب شیخ بہائی کی جامع عباسی ہے جو تقریباً 350 قبل کی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ موضوع رسالہ عملیہ سے بھی مکمل طور پر نکال دیا گیا ہے۔ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر نماز روزے کی طرح ہیں تو اسے دفن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی غلامی کا مسئلہ نہیں ہے جو ہم کہیں کہ آج دنیا میں غلامی نہیں ہے، جو ہم اس پر بحث کریں اور یہ معقول بات ہے۔ جس وقت وہ مسئلہ موجود تھا اس وقت اسلام میں غلاموں کے فائدے کے لیے احکام موجود تھے اور اس پر بحث درست تھی۔ جب غلامی ہی نہیں رہی تو اب اس کے بارے میں گفتگو غلط اور بے فائدہ ہے۔ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسا موضوع نہیں ہے جو کبھی ختم ہو سکتا ہو، یہ ہمیشہ موجود رہا ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، اس لیے اسے سب مسئلوں سے اوپر رہنا چاہیے۔ یہ کس لیے حذف کیا جائے؟ یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے تاکہ ہم اسے بھول نہ سکیں۔ یورپ کے کچھ مستشرقین اسلام کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں، یا یوں کہوں کہ اسلام پر الزام لگاتے ہیں اور اپنی بہت سی کتابوں میں اسے بار بار دہراتے ہیں۔ یہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ قضاء و قدر کا دین ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے جو انسان کی کسی فعال کردار اور ذمہ داری کا قائل نہیں ہے۔ یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسانی فرائض کو خدا کے سپرد کر دے، تم یوں ہی انتظار کرتے رہو، دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام انسان کی آزادی اور اختیار کا قائل نہیں ہے، جو کچھ ہے خدا اور اس کا ارادہ ہے۔ بنیادی طور پر انسان اس سلسلے میں کسی کام کا فاعل نہیں ہے، اسی لیے اس پر کوئی ذمہ داری یا فریضہ بھی عائد نہیں ہوتا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اتفاق سے قرآن مجید یہودیوں پر یہی جرم عائد کرتا ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اے موسیٰ، ہم تو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم اور تمہارا خدا، دونوں جاؤ جنگ کرو اور دشمن کو ہماری سرزمین سے نکال دو، بعد میں ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ بدر کی لڑائی میں جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب قافلہ بھاگ گیا ہے، آیا ہم دشمن کا پیچھا کریں یا مدینے کو پلٹ جائیں؟ ہر شخص نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری یا جناب مقداد کندی میں سے کسی ایک بزرگ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے، تم اور تمہارا خدا چلے جاؤ، کام انجام دو، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیں گے وہی ہوگا، اگر آپ حکم دیں گے کہ دریا میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، اگر آپ فرمائیں گے کہ آگ میں کود جاؤ تو ہم کود پڑیں گے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن ہی ہے جو انسانی آزادی اور انسان کی شخصی ذمہ داری اور فریضے کے موضوع پر پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ قرآن کی ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن میں آیا ہے، ہم خدا کو جن برائیوں اور خرابیوں سے نسبت دیتے ہیں، خدا کا ان سے پاک اور بری ہونا قرآن بار بار بیان کرتا ہے۔ اگر لوگ مصیبت زدہ اور مجبور ہو گئے تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ان افترا پردازیوں اور جھوٹی باتوں کے بالکل برعکس ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام میں ایک ایسا مسئلہ موجود ہے جو دوسری قوموں، آج کی دنیا اور قوموں میں دینی قانون کی حیثیت سے نہیں ملتا۔ البتہ یہ میں نہیں کہتا کہ قدیم پیغمبروں کے یہاں نہیں تھا، اور وہ یہ ہے، اسلام تنہا ایک فرد کو اپنے لیے اور خدا کے سامنے ذمہ دار، جواب دہ اور مکلف نہیں جانتا، بلکہ فرد کو جماعت کے لحاظ سے بھی ذمہ دار اور جواب دہ سمجھتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی ہے کہ انسان تنہا بطور ایک شخص یا ایک فرد اپنے پروردگار کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہے، بلکہ سماج کے سامنے بھی ذمہ دار ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا دین قضاء و قدر کا دین ہے؟ البتہ قضاء و قدر اس مفہوم میں جس میں وہ کہتے ہیں، یعنی خدا، پورا کرتا رہے اور انسان اس وقوع اور دائرے سے باہر ہو، انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ایسی قضاء و قدر جو انسان کی خود مختاری اور ذمہ داری چھین لیتی ہے، قرآن ایسی قضاء و قدر کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیا آپ اس سلسلے میں اس چھوٹی سی آیت سے بہتر کوئی جملہ پیش کر سکتے ہیں؟ قرآن میں ذرا سی تبدیلی کے ساتھ دو مقامات پر آیا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کو جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ کسی غیر معمولی طریقے پر کام کو درست کر دے گا، صاف صاف بتاتی ہے کہ بے فائدہ انتظار نہ کرو۔ یعنی تحقیق کی روح سے بات یہ ہے، حقیقت اور واقعی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حالات اور اطوار اس وقت تک نہیں سدھارتا جب تک لوگ خود ان باتوں کو تبدیل نہیں کرتے جو ان سے متعلق ہیں، جو ان کے اندر ہیں۔ اخلاق، ذہنیت، صلاحیت، غرض، نیت اور آخر میں خود ان کی ذات۔ کیا آپ اس سے بھی واضح اور صاف ذمہ داری دکھا سکتے ہیں؟ کسی جماعت کے پیش نظر ذمہ داری۔ ایک اور آیت میں ایک قدیم بگڑی ہوئی امت کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ایک لحاظ سے اس آیت میں تاکید نسبتاً زیادہ ہے، یہ کہنے کے بعد کہ وہ لوگ یوں بگڑ گئے اور چونکہ انہوں نے اپنی حالت خراب کر لی، ہم نے بھی اس کی اچھی حالت کو بری حالت میں تبدیل کر دیا۔ فرماتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کان اللہ یا کہتے ہیں ما کان اللہ، تو بات ایک سنت کی ہو رہی ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے، یعنی خدا کی خدائی کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو۔ جس وقت انسان کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں رہا ہوں، تو وہ اپنی شخصیت پر بھروسہ کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ایسا شخص ہوں کہ میری شخصیت کا لازمہ یہ ہے کہ میں گزرے زمانے میں ایسا تھا، آج بھی ایسا ہی ہوں۔ فرماتا ہے خدا ایسا نہیں تھا، یعنی خدا کی خدائی کا تقاضا ایسا ہے۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے جسے مناسبت سے عرض کروں گا، ہم کسی قوم پر اس وقت عذاب نازل کرتے ہیں جب وہ لوگ بات کو سمجھ لیتے ہیں لیکن اپنی سمجھ اور عقل کے باوجود دوسری طرح عمل کرتے ہیں۔ فرماتا ہے ما کننا معذبین، ہم ایسے نہیں تھے، یعنی ہماری خدائی کا تقاضا ایسا ہے کہ ہم اس طرح نہیں ہو سکتے، ہماری خدائی کا تقاضا ہے کہ ہم کسی اور طرح کے ہوں۔ خدا ایسا نہیں ہے، کیا ہم اس سے بہتر ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زیادہ اطمینان دلا سکتے ہیں؟ وہ انتظارات جس شکل میں ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بیہودہ ہیں۔ یہاں نص قرآن ہے، ہم قرآن کی نص سے نہیں ٹکرا سکتے۔ علامہ اقبال نے اسی آیت سے ایک نقطہ پیدا کیا ہے جو بہت ہی اعلیٰ ہے، حتی یغیرو کی ضمیر سے استفادہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے حتی یغیرو ما بانفسہم، اور یوں نہیں فرماتا حتی یغیرو ما بانفسہم۔ اگر ایسا کہتا تو اس کے معنی یہ ہوتے، خدا آدمیوں کے احوال کو چاہے وہ اچھے ہوں یا برے اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک خود ان سے متعلق، یعنی روح، اخلاق اور ان خصوصیات سے متعلق جو ان کے اختیار اور عمل میں ہیں، احوال اور اوضاع بدل نہیں جاتے۔ نہیں، ایسا نہیں فرماتا بلکہ یغیرو فرماتا ہے، یعنی جب تک وہ خود اپنی ایجاد، اختیار اور سوچ کے ثبات میں پیش رفت نہیں کرتے، ان کی وضع اور حالت نہیں بدلتی۔ یعنی اگر کوئی اور قوم آ کر لوگوں کے اطوار و احوال زور و زبردستی سے بدلنا چاہے، جب تک وہ لوگ خود ارادہ نہیں کر لیتے، جب تک وہ لوگ خود سوچ وچار میں ثبات پیدا نہیں کرتے، ان کی وضع نہیں بدل سکتی۔ اے لوگوں، انتظار نہ کرو کہ باہر سے دوسرے آئیں اور تمہاری وضع درست کریں۔ جو قوم یہ چاہے کہ باہر کے مشیر اس کے لیے کوئی ارادہ کریں تو کبھی بھی وہ آدمی نہیں بن سکے گا، چونکہ وہ یغیرو نہیں ہے۔ اسے یغیرو ہونا ہی چاہیے، اس کے پاس ایجاد، خیال اور اسکیم ہونا چاہیے، اسے خود اپنے لیے فیصلہ اور انتخاب کرنا چاہیے۔ جس وقت کوئی قوم ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں اس نے اپنے لیے کوئی فیصلہ کیا، خود ہی اپنا راستہ منتخب کیا، خود ہی اپنے کام میں توائی دکھائی، وہ قوم خدا کی رحمت اور تائید کی آس لگا سکتی ہے اور ان چیزوں کا انتظار کر سکتی ہے جن کی قرآن نام گناتا ہے، خدا کے فیوز، خدا کی امداد اور خدا کی تائید کی توقع کر سکتی ہے۔ اگر بیکار انتظار کرنا درست ہوتا اور انسان اپنی انسانی شخصیت ہی پر بھروسہ کرتا تو امام حسین علیہ السلام ہر شخص سے زیادہ اس بات کے لائق تھے کہ اس وقت تک انتظار کرتے رہتے جب تک خدا اپنی رحمت ان پر اور ان کی امت پر نازل نہ کرتا۔ پھر انہوں نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنی تباعی سے کام لیں، سماجی حالات میں تبدیلی لائیں۔ اسی تعبیر سے جسے خود آپ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کام لیتے تھے، کیسے تبدیل کریں، کیا ارادہ کریں۔ سیدھے سادھے کاموں سے ہم بھی واقف ہیں، انجام دے سکتے ہیں۔ سادہ مسائل کی سطح پر کام تو سبھی خوب کر لیتے ہیں۔ مثلا اسلام نے کہا ہے کہ حاجی کی زیارت کو جاؤ، خوب ہم جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ یا تشییع جنازہ میں شریک ہو جاؤ، فاتحہ کی مجالس میں شرکت کرو۔ یہ اسلام کے آسان کام ہیں، ہر شخص یہ آسان کام کر سکتا ہے۔ اسلام ہمیشہ ایسے کاموں سے نہیں چلتا۔ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی طرح کھڑے ہونا اور حرکت کرنا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کی طرح قیام کرنا چاہیے، جو نہ صرف اس دن کے اسلامی معاشرے کو جھنجھوڑ ڈالے بلکہ اس کی لہر 5 سال کے بعد ایک رنگ میں اپنا اثر دکھائے، 10 سال کے بعد دوسرے رنگ میں اثر ڈالے، 30 سال بعد ایک اور شکل میں، 60 سال بعد کسی اور شکل میں، 100 سال، 500 سال بعد اور شکلوں میں، اور 1000 سال کے بعد بھی تحریکوں میں روح پھونکے۔ اس کو کہتے ہیں یغیر ما بانفسہم۔ ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، کیا امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ یقیناً وہ زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایسے نہیں تھے کہ ہم سے کم اپنے اسماعیل کو پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہم سے بہتر انسان تھے، اور یہ جذبات انسانی جذبات ہیں۔ وہ ہم سے بہتر انسان تھے، اور ناگزیر طور پر ان کے انسانی جذبات بھی زیادہ بہتر تھے۔ امام حسین علیہ السلام بھی ہم سے زیادہ اپنے بچوں کو پیار کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کو سب انسانوں اور سب چیزوں سے زیادہ دوست رکھتے تھے۔ وہ خدا کے سامنے اور خدا کی راہ میں کسی کو گنتی میں نہ لاتے تھے۔ لکھا ہے، جن دنوں ابا عبداللہ کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کا پورا خاندان ان کے ساتھ تھا۔ دراصل ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جب انسان سفر پر جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہوں تو اس کے سامنے ایک فطری ذمہ داری جاگ اٹھتی ہے، اور ان کے لیے وہ برابر فکر مند رہتا ہے کہ کیا ہوگا۔ لکھا ہے، اسی طرح سفر کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو نیند آ گئی، اور اسی سواری کی حالت میں غنودگی طاری ہو گئی۔ ذرا سی دیر کے بعد آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا اور کلمہ استرجاع زبان پر جاری کیا، سب لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، امام علیہ السلام نے یہ جملہ کس لیے ادا کیا؟ کیا کوئی نئی خبر ہے؟ امام علیہ السلام کے ایک عزیز بیٹے تھے، وہی جنہیں امام حسین علیہ السلام بہت چاہتے تھے اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ان صفات کے علاوہ ایک خاص صفت جس کے باعث یہ اپنے والد بزرگوار کو بہت زیادہ عزیز تھے، آپ کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل شباہت تھی۔ جب ایسا فرزند خطرے میں گھرا ہو تو باپ کو جتنا دکھ ہو کم ہے۔ یعنی جب علی اکبر علیہ السلام سامنے آ کر عرض کرتے ہیں، یا ابتاہ لمستر جعتا، آپ علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نیند میں فرشتے کی آواز سنی جو کہتا تھا، یہ قافلہ سفر کر رہا ہے، لیکن موت ہے جو اس قافلے کو بڑھائے لیے جا رہی ہے۔ یعنی اس طرح میں فرشتے کی آواز سے سمجھ گیا کہ ہمارا انجام موت ہے، ہم اپنی موت کی یقینی انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل وہی بات جو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں میرے پیارے بیٹے؟ جب یہ بات ہے ہم کو مقدر جس طرف لے جا رہا ہے لے جائے۔ بابا مقدر میں موت ہے یا حیات، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم حق کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام وجد میں آئے، خوش ہو گئے اور چہرہ بشاش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی اس دعا سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت اس قابل نہیں ہوں کہ تجھ جیسے شائستہ فرزند کی شایان شان جزا دے سکوں، خدا سے دعا مانگتا ہوں، اے خدا تو میری جگہ اس فرزند کو وہ جزا عطا فرما جو اس کے لائق ہو۔ باپ کس قدر چاہتا ہے کہ ایسے فرزند کو مناسب موقع پر جزا دے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ عاشور کے دن ظہر کا وقت گزر چکا ہے، یہی بیٹا اسی باپ کے سامنے میدان جنگ میں جا کر دلیری اور جرات دکھا چکا ہے، زور مندوں کو پچھاڑ چکا ہے، وار کر چکا ہے، وار کھا چکا ہے۔ حال یہ ہے کہ اس کا منہ خشک اور زبان خشک ہو کر لکڑی کی طرح سوکھ گئی ہے۔ میدان سے پلٹتے ہیں ان حالات میں۔ میں نہیں جانتا اس روز باپ نے جو جملہ اس سے کہا تھا وہی شاید اسے یاد ہو۔ آتے ہیں اور باپ سے درخواست کرتے ہیں، بابا جان پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، ہتھیاروں کا وزن مجھے تکلیف دے رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میرے حلق میں پانی کا ایک گھونٹ پہنچ جائے جس سے مجھ میں قوت آ جائے اور میں واپس جا کر جہاد کروں؟ اس فرزند رشید کو امام حسین علیہ السلام جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے، پیارے بیٹے مجھے امید ہے کہ تم بہت جلد شہادت پر فائز ہوگے اور اپنے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سیراب ہوگے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔